عذاب علیم کے یہ مستحق ہیں. البتہ جہاں تک وہ مخلص مسلمان جو کمزور تھے یا بیمار تھے یا ان کے پاس اتنا خرچ نہیں تھا کہ اس خرچ کے ساتھ وہ چلتے, تو ان پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں. اور ایسے ہی بعض لوگ وہ بھی تھے جو مخلصین تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ تھا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ لا اجد ما احملکم علی, میرے پاس بھی کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار, کیونکہ تبوک بہت دور جانا تھا اور پیدل سفر تو ممکن تھا نہیں. ان جو سواریاں تھیں ان پر بھی دو دو سوار کم از کم تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں کہ میں تمہیں دوں. تو اس وقت تولوا اعینهم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون, ان کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اگر ہوتا تو ہم بھی جہاد کے لیے جاتے, نہ ہونے کی وجہ سے ہم رہ گئے. تو اللہ یجد ما ينفقون, یعنی جو ہم خرچ کریں پاتے نہیں ہیں, اس لیے ہم ان کو اس پر غم تھا کہ ہم نہیں جا سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لائے تو بعض منافقین نے منصوبہ بنایا تھا کہ آپ جب آئیں گے تو ہم معذرت کے لیے پھر جائیں گے کہ فلاں عذر کی وجہ سے ہم نہ جا سکے, تاکہ مال غنیمت میں سے ہمیں حصہ بہرحال ملے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی, یا تزیرون الیکم اذا رجعتم الیہم, کہ آپ جب لوٹ کر پہنچیں گے مدینہ منورہ تو بعض منافقین آپ سے عذر معذرت کریں گے. تو آپ کہہ دیجئے کہ قل لا تعتذروا, تمہاری معذرت قبول نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی خبر دے دی ہے پہلے سے کہ یہ لوگ آئیں گے. چنانچہ واقعہ ایسے ہی ہوا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو جو منافقین تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کر معذرت ظاہر کی, ہم فلاں عذر کی بنا پر نہیں جا سکے, فلاں عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اطلاع کر دی تھی, اس لیے آپ نے ان کے عذر کو قبول نہیں فرمایا اور کہا کہ عنقریب تم جو کچھ کرتے ہو منافقت, اس کا نقصان جو ہے تم خود بھگت لو گے. اسی طریقے سے مخلص صحابہ کرام جو السابقون الاولون, جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے, ان کی فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے, اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا, اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے. اسی طریقے سے آگے بعض ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے ایک مسجد بنائی تھی, مسجد ضرار, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے. یعنی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں پر ہم اپنا اسلحہ جمع کریں اور کوئی بھی وقت ہمیں ملے گا تو ہم اس نصرانی بادشاہ کو بلائیں گے اور بلا کر مدینہ منورہ اس کی مدد کر سکے, ایسا گروپ ایک تیار ہو جائے جو اندرون خانہ مسلمانوں کا دشمن ہو اور مسلمانوں کا مخالف ہو. اس مقصد کے لیے ایک شخص تھا, راہب اپنے آپ کو کہلاتا تھا, ابو عامر راہب, مشہور آدمی تھا یہ. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بدتمیزی بھی کی, یعنی آپ سے چاہا کہ مجھے بتائیے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. جب آپ نے بتائی تو اس نے کہا کہ میں یہ سب کے سب ٹھکراتا ہوں اور ایمان نہیں لاتا, پھر بھی ایمان نہیں لایا اور ساری عمر جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہی رہا. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ شخص ابو عامر راہب مشہور صحابی حضرت حنزلہ کے والد, جو غسیل ملائکہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا, ان کے والد تھے ابو عامر راہب. اس شخص نے جو ہے وہ مسجد بنائی تھی اور باقاعدہ, یعنی اسی کا یہ منصوبہ تھا سارا کا سارا, اس طریقے سے مسلمانوں کو تباہ کیا جائے اور اندرون خانہ جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے تیار کیے جائیں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو قبول نہیں لایا. یہ اس وقت ایک دعا یہ کی تھی اس نے, جو اسی کے حق میں بد دعا تھی, جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کفار مکہ نے بددعا کی تھی خود اپنے ہی حق میں، اسی طریقے سے اس نے بھی بددعا کی تھی کہ ہم میں سے جو حق پر ہو، جو باطل پر ہو، وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے دور جا کے مرے، اسے اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے پاس مرنا بھی نصیب نہ ہو. چنانچہ ہوا یہی کہ یہ یہاں سے بھاگ گیا اور بھاگ کے جو ہے وہ دوسرے ملک چلا گیا اور پھر وہیں جا کے مرا، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے دور جا کے مرا خود. تو بہرحال اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مسجد بنانے کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ اور رسول کی تعلیمات کا وہاں پر اجرا ہو، مسلمانوں کو وہاں صحیح تعلیم دی جائے اور ان کی جو ہے صحیح تربیت کی جائے. وہ مسجد صرف مسجد، صرف نماز پڑھنے ہی کی جگہ نہ ہو بلکہ تربیت گاہ بھی ہو مسلمانوں کی، جہاں پر آ کر مسلمان کچھ فیض حاصل کر کے جائیں، محض آپس کی نفرتیں لے کر واپس نہ جائیں. تو انہوں نے جو مسجد بنائی تھی اس کا مقصد نفرت پھیلانا ہی تھا، اس لیے ہر وہ مسجد جو کسی ایسے ہی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے جس میں مسلمانوں میں افتراق اور انتشار پھیلانا مقصود ہو، وہ مسجد ضرار کے حکم میں ہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا. آپ جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر اس مسجد کو توڑ دو اور اس میں آگ لگا دو. چنانچہ اس میں آگ لگا دی گئی اور بعد میں یہ جگہ وہاں خالی ہو گئی. تو ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم وہاں جاؤ، چاہو تو اس جگہ اپنا گھر بنا لو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی منحوس جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جس کو آپ کے حکم سے آگ لگائی گئی، اور پھر میں ضرورت مند بھی نہیں ہوں، اس لیے مجھے جو ہے میں معذرت چاہتا ہوں. البتہ فلاں صحابی ضرورت مند بھی ہیں، اگر آپ فرمائیں تو ان کو وہاں پر گھر بنا دیا جائے. تو انہوں نے گھر بنایا، لیکن معاملہ یہ رہا کہ وہ جب تک بیچارے وہاں رہے نہ ان کے کوئی اولاد ہوئی، اور اگر ہوئی بھی تو مر گئی، پنپ نہ سکی. تو یہ ایسی منحوس جگہ تھی، چنانچہ آج تک بھی مسجد قبا کے پاس یہ ویران پڑی ہے، آباد ہی نہیں ہوئی. اور اس کے مقابلے میں مسجد قبا تھی جو پہلے بنائی گئی تھی، جس کی بنیاد خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہو، خوف خدا پر ہو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس میں آپ نماز پڑھیں بنسبت اس کے کہ دوسری مسجد جس کی بنیاد افتراق اور انتشار پر ہو. اور اللہ تعالیٰ نے مسجد قبا کے رہنے والوں کی تعریف بھی فرمائی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا عمل ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف قرآن میں کی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. تو پاکیزگی اور طہارت تو سبھی پسند کرتے تھے، لیکن ایسا کوئی خاص عمل جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم استنجا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو گویا یہ طہارت کے اعتبار سے زیادہ ہے، نظافت کے اعتبار سے زیادہ بہتر حکم ہے، زیادہ بہتر عمل ہے کہ آدمی پہلے جو ہے وہ، آپ چاہے وہ ڈھیلے استعمال نہ کریں، کیونکہ لیٹرینیں اس قسم کی ہیں، فرش سسٹم ہے، تو اس میں کیونکہ ممکن ہے کہ گٹر بند ہو جائیں، اس لیے اگر کوئی شخص ٹشو پیپر استعمال کرتا تو یہ بھی اسی کے حکم میں ہی ہے. تو اس لیے اگر کوئی شخص نظافت اور طہارت کے لیے پہلے اس کا استعمال کرے اور بعد میں پانی کا استعمال کرے تو انشاءاللہ یہ بھی اسی حکم میں داخل ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ بات بتائی، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو تمہاری جان، تمہارا مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے. البتہ اب اللہ تعالیٰ جب تمہیں حکم دیں تو نہ مال تمہارا ہے نہ جان تمہاری، یعنی مال کی ضرورت ہو تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور جان کی ضرورت آئے تو جان بھی پیش کر دو، کیونکہ اللہ نے تمہاری جان اور تمہارا مال یہ خرید لیا ہے جنت کے بدلے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، خود بھی قتل ہوتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں. لازمی بات ہے کہ جب جہاد ہوتا ہے تو اس میں یہی ایک پہلو نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے وہ غازی بن کے آئے گا، بلکہ شہادت کا پہلو بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ غازی کے رتبے پر فائز فرماتے ہیں اور کسی کو شہید کے رتبے پر فائز فرماتے ہیں. تو یہاں پر اس کا ذکر فرمایا. اور اسی طریقے سے اللہ نے بعض اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا جو توبہ کرنے والے ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں اور رکوع اور سجود کرنے والے ہیں, ان کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرمایا گیا کہ وہ اپنے والد کے لیے استغفار نہ کریں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی, ابتدان جب اللہ نے روکا نہیں تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے استغفار کرتے تھے, لیکن آپ کو منع کر دیا گیا کہ مشرکین کے لیے, کفار کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے چاہے وہ باقی کیوں نہ ہو. البتہ زندگی میں ان کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو ہدایت عطا فرمائے, یہ دعا تو کر سکتا ہے آدمی. لیکن کوئی شخص جس کا انتقال کفر پر ہوا ہو, کافر مرا ہو, اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے. اسی کو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا, نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے کیا, ان یستغفروا, کہ وہ استغفار کریں, للمشرکین, مشرکوں کے لیے, ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ قرابت دار کیوں نہ ہو, اگر قریبی عزیز ہوں, رشتہ دار ہوں, حتیٰ کہ باپی کیوں نہ ہو, تب بھی اس کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے. من بعد ما تبین لهم, جبکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ کفر پر ہی مرے. اور وما کان استغفار ابراہیم علی ابی, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی استغفار نہیں کی تھی, یعنی ابتدا میں تو کی تھی لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ انہ عدو للہ, کہ وہ تو اللہ کا دشمن تھا, باپ تھا لیکن اللہ کا دشمن تھا, تو انہوں نے فوراً کہا کہ تبرا من, میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اصل تعلق تو دین اور ایمان کا ہے, خونی رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا, یہ رشتے تو کافر کے بھی ہوتے. ہمارا رشتہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے, وہ رشتہ ہے ایمان والا رشتہ. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کے سامنے میدان جہاد میں اگر بیٹے کے سامنے باپ آ گیا تو اس نے اس کی فکر نہیں کی, اور باپ کے سامنے بیٹا آ گیا تو اس نے اس کا سر اڑا دیا, پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ سامنے کون آ رہا ہے, اس لیے کہ دین اور ایمان ان کے نزدیک سب سے بڑھ کر. یہی وجہ ہے کہ قومیت, وطنیت, لسانیت کوئی چیز نہیں ہے دین اور اسلام میں. ہمارا وہ عزیز ہے اور بھائی ہے جو مومن ہے اور جو مسلمان ہے, جو اس سے ہٹ کر ہے, چاہے وہ ہمارا باپ ہو, بھائی ہو, کوئی ہو, وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا. جو افتراق کی تعلیم دے, جو انتشار کی تعلیم دے, جو ہے وہ قومیت اور وطنیت کی بات کرے, جو لسانیت کی بات کرے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تعلق صرف اس سے ہے جو ہمارا کلمہ گو مسلمان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اتنا عظیم اور بڑا پلیٹ فارم ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے, جب آپ کو ایک کالا کلوٹا حبشی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا ملے گا, آپ کا دل کھینچے گا کہ میرا مسلمان بھائی ہے, اس کو آپ اپنے سینے سے لگائیں. یہ اصل چیز ہے محبت اور تعلق کی بنیاد, اسی کو یہاں پر ذکر بھی فرمایا. تو صحابہ کرام نے ایسا کیا, کر کے دکھایا. ان ابراہیم علی اواؤن حلیم, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بڑے عبادت گزار بندے تھے, بڑے حلیم تھے, بردبار تھے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے, آپ انشاءاللہ سولہویں پارے میں پہنچیں گے تو اس وقت جو ہے وہ سنیں گے کہ بڑی لجاجت کے ساتھ اپنے والد سے کہا تھا کہ اے میرے والد, آپ لم تعبدوا ما لا ينفعوا ما لا يسمعوا, آپ کیوں ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں, جو نفع کے مالک نہیں ہیں, جو نقصان کے مالک نہیں ہیں, آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اور بہت جو ہے نصیحتیں کی تھیں, لیکن باپ نے یہ کہا تھا کہ بس خاموش ہو جاؤ, اگر تم نے بولا تو لا ارجمنک, میں تجھے رجم کرا دوں گا. تو اس کے بعد کہا کہ اچھی بات ہے, قال السلام علیک, ساستغفر لک ربی, اچھی بات ہے اب ہماری اور آپ کی آخری ملاقات, لیکن میں پھر بھی اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا. تو چونکہ کرتے رہے تھے, یہاں پر بھی منع کر دیا گیا کہ استغفار مت کرو, اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن. اس کے بعد جو آیت ہے اگلا رکوع, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین صحبت اختیار کرو سچوں. یہ وہ چیز ہے جو میں کئی دن سے آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر تبدیلی چاہتے ہیں آپ اپنی زندگیوں میں تو کسی اللہ والے کی اور سچے کی صحبت اختیار کریں, انشاءاللہ زندگی میں سچی تبدیلیاں آئیں گی. بات یہ ہے بھائی کہ اگر کوئی پھول کسی کپڑے کے ساتھ رہتا ہے کچھ دن تو ان کپڑوں میں سے پھولوں کی خوشبو آنی شروع ہوتی ہے, حتیٰ کہ آپ ریشمی کپڑوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے جب تمباکو ڈال دیتے ہیں یا کچھ کافور وغیرہ ڈال دیتے ہیں، کچھ دنوں بعد جب آپ نکالیں گے تو اس میں خوشبو آئے گی اس کی. وہ کپڑے خود تمباکو یا کافور نہیں ہیں، لیکن چونکہ صحبت اختیار کی اس لیے اس کا اثر ضرور آئے گا. اسی طریقے سے جو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو شعور بھی نہیں رکھتی، جب بے شعور چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، یہ تاثیر رکھی ہے، تو اگر جن میں شعور ہوگا، شعور بھی ایمان کا ہوگا، تو بتائیے کیا ایمان کا اثر نہیں آئے گا؟ تو اگر ہم کافر والے کی صحبت میں بیٹھیں گے، سچے کی صحبت میں بیٹھیں گے، یقیناً ان کی صحبتوں کا اثر ہم میں آئے گا. ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اور کچھ نہیں ہوگا، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ دین داروں کو برا نہیں سمجھیں گے، دین کو برا نہیں سمجھیں گے. اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ برائی کی برائی دل سے نکل جاتی ہے. آدمی جب بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے کہتا اس میں کیا حرج، اس میں کیا حرج. سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل سے برائی نکل جاتی ہے اس کی. اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اول تو انشاءاللہ وہ ولی بنتا ہے خود، لیکن اگر پورا ولی نہ بھی بن سکے تب بھی انشاءاللہ نیک لوگوں سے محبت ضرور رکھنے والا بن جائے گا، اور یہ چیز بھی انشاءاللہ نجات کرا دے گی انسان کی. اللہ تعالیٰ اس بنا پر بھی نجات فرما دیں گے کہ یہ میرے نیک بندوں کو پسند کرتا تھا. اس لیے آدمی کم از کم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے. اور تبدیلی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہا اگر ٹھنڈا ہو تو آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، لوہے کا راڈ اگر ہو تو آپ پکڑ سکتے ہیں یا نہیں. لیکن اگر وہی لوہا آپ اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں اور وہ خود سرخ ہو جائے لوہا، پھر اس کو ہاتھ میں پکڑ کے دکھائی. کیوں؟ کیونکہ اس نے آگ کی صحبت اختیار کی، خود بھی سراپا آگ بن گیا. اب اگر آپ کسی بھس میں ڈال دیں گے تو آگ لگ جائے گی، بھسم ہو جائے گا. جو کام آگ کرے گا وہ یہ لوہا بھی کرے گا. تو اس لیے صحبت میں یہ اثر ہوتا ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ سمندر کی صحبت اختیار کرے، اس کے مزاج میں تراوٹ پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ تر رہے گا. اور اگر کوئی شخص تندور کے پاس بیٹھا رہے رات دن بھٹی کے پاس، چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا، یبوست پیدا ہو جائے گی، خشکی آ جائے گی دماغ میں، اس لیے کہ صحبت آگ کی اختیار کی. تو اسی طریقے سے بھائی، گناہگار کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، یہ بھی ہے، ہم جنس کی طرف میلان کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ بھی جو ہے مشہور کہاوت ہے. اور بہرحال کہاوتیں یہ تجربے کی بنیاد پر وضع کی گئی ہیں. اس لیے اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ تاثیر ہم میں بھی پیدا ہوگی. آگے اللہ رب العزت نے اہل جنت کا ذکر فرمایا ہے. پہلے تو اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے چاند سورج کو پیدا کیا، اور اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند اور سورج کی جو رفتار اللہ نے مقرر کی ہے اس میں فرق آیا ہو. چنانچہ یہ چاند اور سورج کی رفتار کو دیکھ کر ہی علم الاعداد والوں نے اور حساب والوں نے حساب مرتب کیا کہ کتنے بجے سورج نکلے گا، کتنے بجے غروب ہوگا، کتنے بجے زوال ہوگا. آپ یہ جو حساب دیکھتے ہیں تو یہ ایسے کسی کو علم غیب نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے. یہ روزانہ کے تجربات سے، برس ہا برس کے تجربے کے بعد یہ بات جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آج نکلے گا، آج غروب ہوگا. روزانہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کی کس نے پیدا کیا، اور اتنا عظیم الشان، اتنا بڑا قرہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. نہ اس کو سروس کی ضرورت ہے، نہ اس کی جو ہے وہ گریس لگانے کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی پرزہ گھسا ہے. اللہ تعالیٰ نے مدتوں سے، پتہ نہیں کب سے، یہ سورج اپنا کام کر رہا ہے، یہ چاند اپنی رفتار سے چل رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا، ہو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، جس نے سورج کو جو ہے وہ روشنی بخشی، اور سورج اور قمر کو، چاند کو بھی روشنی بخشی ہے. وقدرہ منازل، اور اللہ نے اس کی منزلیں متعین کر دی. پہلی رات چاند کتنا نکلے گا، دوسری رات کتنا بڑا ہوگا، تیسری رات کتنا بڑا ہوگا، چودہویں بچا کر پورا ہو جائے گا، پندرہویں سے گھٹنا شروع ہو جائے گا. یہ منازل ہیں یا نہیں؟ تو یہ دیکھیں کس نے کیا، کیا کسی انسان کی پیدا کرتا ہے یہ؟ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے یہ حساب، تو اللہ نے ایسا حساب مرتب کیا ہے کہ جب سے ان چاند سورج کو پیدا کیا ہے کبھی بھی ایک لمحے کا بھی فرق نہیں آیا. وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ لوگ مہینوں اور سالوں کا حساب رکھ سکیں. تو یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے. آج آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب چاند جو ہے وہ 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا، کیونکہ حساب لگا کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہماری زمین سے اس چاند کو دیکھا جا سکے گا کہ نہیں دیکھا جا سکے گا. چونکہ 29 کو فلاں موقع پر چاند جو تھا وہاں تھا, اس لیے پہلی تاریخ 29 کو نکلے گا یا نہیں نکلے گا, 29 کو نکلے گا یا نہیں. تو یہ سارے کے سارے حسابات ہیں. یہی چیز ہے جو انشاءاللہ بالکل اس سوا پارے کے بالکل آخر میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. اللہ نے یاد دلایا, ذہن میں میرے آ گیا, تو انشاءاللہ میں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ ذکر کر دوں گا. پہلے جنت کے بعد میں ذکر فرما اللہ نے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین عن آیاتنا غافلون. ایک تو وہ لوگ ہیں جو جن کو اللہ سے ملاقات کا نہ شوق ہے نہ ان کو یقین ہے, تو اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ تو غافل ہیں. اولئک مأواہم النار, یہ لوگ جہنمی ہیں اور آگ میں جائیں گے. اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان بھی لائے عمل صالح بھی کیے, تو اللہ رب العزت نے ان کو باغات اور جنت ان کے لیے اللہ نے متعین فرما دی ہیں. اور وہاں پر کیا ہوگا, دعویٰ ہوں فیا سبحانک اللہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں جب چلے جائیں گے تو وہاں ایک دوسرے کو پکاریں گے, اور پکارنا ان کا کیا ہوگا, سلام سلام, ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے. اور آخر کے اندر جب رخصت ہوں گے تو کیا ہوگا, وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین, جب جدا ہوں گے آپس میں تو کہیں گے بھائی سب اللہ کی تعریف ہے, الحمد للہ رب العالمین, اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں پہنچا دیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر فرمایا کہ یہ جب سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں کشتی میں اور طوفان آ جاتا ہے, تو اس وقت جب کچھ بھی نظر نہیں آتا تو پھر کس کو پکارتے ہو, پھر تمہارے معبود کہاں چلے جاتے ہیں جن کو تم نے جھوٹے تراش رکھا ہے. پھر تم اس وقت اللہ مخلصین لہ الدین, خالص اللہ کو پکارتے ہو اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین, اے اللہ اگر تو نے اس سے نجات دے دی ہم بڑے شکر کریں گے تیرا. اللہ فرما رہے ہیں فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض, جب ہم نجات دے دیتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کہتا مجھے اللہ رکھا نے بچا لیا, کوئی کہتا اللہ دتا نے بچا لیا, کوئی کہتا مجھے فلاں نے بچا لیا, کسی پیر صاحب نے بچا لیا اور فلاں مزار نے بچا لیا, پھر اللہ کو چھوڑ کے اور مخلوق کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یہی فساد ہے زمین میں, اللہ تعالیٰ کے احکام پر نہ چلنا, اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی عبادت کرنا, غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کرنا, یہی فساد ہے. یبغون فی الارض, زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, یہ ہے. اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ذکر فرمایا, اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بھی ذکر فرمایا, اور آخر کے اندر پھر توحید کی طرف اللہ تعالیٰ نے مراجعت فرمائی, یعنی رجوع فرمایا, اور فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچائیں تو کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں, اور اگر اللہ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی دور نہیں کر سکتا. اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ اللہ نے ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ, اور آخر میں پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. اس واقعے کو آخر میں تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آدم ثانی کہلاتے ہیں. آدم ثانی اس لیے کہلاتے ہیں کہ انہوں نے 950 برس تک تبلیغ کی اور قوم نے بات نہ مانی, نتیجتاً اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ ایک مدت گزر گئی تبلیغ کرتے ہوئے دعوت دیتے ہوئے لیکن لوگوں نے میری بات مانی نہیں, لہذا ان کو اے اللہ تو تباہ برباد کر. ولا تجید الظالمین الا تباہ, اللہ تعالیٰ نے اس طرح تباہ کیا کہ کوئی ظالموں کا گھر باقی نہ بچا. چند لوگ تھے جن کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کشتی میں سوار کر لیا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کشتی بناؤ, انہوں نے کشتی بنانی شروع کی, لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ صاحب دیکھو خشکی کے اندر کشتی بنا رہے ہیں, اس کو لے کے کیسے جائیں گے پانی کے اندر. یہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی ایسے علاقے میں جو ہے وہ جہاں پر نہ دریا ہو نہ سمندر ہو وہاں پر کشتی بنائے تو لوگ مذاق اڑائیں, تو ایسے علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے جہاں پر دریا اور سمندر نہیں تھا, تو لوگوں نے مذاق اڑایا. اور ایک وقت ایسا آیا جب کشتی بنا کر تیار ہو گئی تو لوگوں نے یہ کیا کہ اس میں بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے, اس کی کسی حدیث سے تو مجھے نہیں ملتا لیکن بعض اسرائیلی روایات میں یہ بات ہے اور ان کا بیان کرنا جائز ہے اگر ہمارے اعتقاد کے خلاف نہ ہو, اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لوگوں نے یہ کیا کہ اس میں نجاست ڈالنی شروع کر دی, بولو براس کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ وہ کشتی جو ہے وہ لبالب بھر گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک عذاب تو یہ نازل کیا کہ انہیں کھجلی شروع ہو گئی, خارش کی بیماری شروع ہوئی, کوئی علاج بھی نہیں, بڑے پریشان ہوئے, کھجا کھجا کے مرنے لگے آپس میں. پھر ایک دن ایک شخص نجاست کرنے کے لیے جب وہاں گیا تو اس کشتی میں گرا تو اس کے بعد اس کی خارش تو ختم ہو گئی. اب لوگوں نے کہا کہ واہ بھائی واہ, یہ تو دوا مل گئی. اب جتنے بھی ظالم تھے جنہوں نے سارا عمل کیا تھا, خود ہی جا کے وہاں پر ڈبکیاں لگاتے رہے اور اپنی خارش اور کھجلی جو اللہ نے عذاب کے طور پر نازل کی تھی اس کو دور کرتے رہے, یہاں تک کہ بالکل صاف کر دی اس کشتی اور پانی سے دھو بھی ڈالا تاکہ جو رہ گیا تھا آخر میں وہ بھی کم از کم مستفید ہو جائے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہاں زمین سے پانی نکالا جس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا وفارت تنور. یہاں تنور سے مراد تنور بھی ہو سکتا ہے کہ تنور سے ہی پانی نکلنا شروع ہو گیا, حالانکہ تنور میں آگ ہوتی ہے, وہاں پانی کا کیا کام, اس لیے یہاں پر اس کو بھی ذکر فرما دیا. حتی اذا جا امرنا, ہمارا امر آ گیا, حکم آ گیا, وفارت تنور, اور تنور جو ہے وہ پانی سے ابل پڑا یعنی اس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین, تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہر چیز کا جوڑا جوڑا جو ہے تم اس کشتی میں سوار کر لو. واہلک, اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. الا من سبق علیہ القول وما آمن معہ الا قلیل. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ چند ایمان والے تھے, یہاں گنتی ذکر نہیں فرمائی. وما آمن معہ الا قلیل, ان کے ساتھ ایمان والے نہیں تھے مگر تھوڑے سے. اب وہ تھوڑے کتنے تھے, بعض نے فرمایا 80 تھے, بعض نے فرمایا 81 تھے, بعض نے فرمایا 83 تھے, بہرحال چند لوگ تھے. یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ کوئی مبلغ اگر تبلیغ کرتا ہے یا مقرر تقریر کرتا ہے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے, لوگ اس کی بات نہیں سنتے تو یہ اس کی ناکامی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے, کل 70-80 آدمی مسلمان ہوئے, تو کیا ناکام گئے؟ ناکامی نہیں, ان کی ناکامی نہیں, ناکامی لوگوں کی ہے. اس لیے کسی شخص کو اس پر غم نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب میرے ماننے والے تھوڑے سے ہیں, میری بات سننے والے تھوڑے سے ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں. آدمی کو چاہیے کہ وہ صدق دل کے ساتھ بات صحیح پہنچاتا رہے, چاہے سننے والا ایک ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے بہت تھوڑے لوگ تھے ان کے ساتھ. اور اس کے بعد سنا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریھا ومرساھا, یہ کشتی میں بیٹھنے کی دعا بھی ہے. وہ کشتی جو ہے پہلے یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے, اب اس میں جو ہے وہ سمندر جب پانی اوپر سے بھی پانی برسنا شروع ہوا اور زمین نے بھی پانی جو ہے اگلنا شروع کر دیا, اگلنا شروع کیا, یہاں تک کہ سیلاب آ گیا زبردست قسم کا. اب حضرت نوح علیہ السلام کے جو سات لوگ تھے محفوظ تھے, باقی سب جو ہے وہ غرق ہو رہے تھے. کچھ لوگوں نے پہاڑ پر پناہ لے لی, انہی میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا. تو چونکہ بعد میں نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی, فرما بردار اولاد جو تباہ ہو گئے تھے وہ تو ختم, چار بیٹے بچ گئے تھے جن سے باقی اولاد چلی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس نافرمان بیٹے کو کہا کہ تو بھی کشتی میں سوار ہو جا. تو اس نے یہ کہا قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء, میں عنقریب کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, جو پہاڑ بڑے بڑے اونچے پہاڑ تھے وہاں پر, تو کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم, آج اللہ سے کوئی نجات نہیں پا سکتا, اس لیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ پانی عام پانی نہیں ہے, یہ اللہ نے اس پانی کو حکم دیا ہے کہ جو بھی نافرمان ہے اس کو غرق کر دو, تو اگر تم نافرمان ہو تو پھر بچ نہیں سکو گے, تمہیں پہاڑ بھی نہیں بچا سکے گا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی وہ آپس میں بات چیت کر ہی رہے تھے, وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, کہ اچانک جو ہے وہ غرق ہو گیا یعنی سمندر نے اس کو نگل لیا پانی نے. قیل یا ارض ابلعی ماء کی ویا سما وقلی وغیظ الماء وقضی الامر, اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو گیا, واستوت علی الجودی, اور اس کے بعد کشتی جو ہے وہ ایک پانی اتر گیا اور کشتی پہاڑ پر لگ گئی ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیٹا غرق ہو رہا تھا تو اپنے رب کو پکارا, ونادا نوح ربہ, اپنے رب کو پکارا اور کہا قال ربی ان ابنی من اہلک, اے اللہ یہ اولاد تو میری تھی, میرا بیٹا تھا, اور آپ نے شروع میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنی اولاد کو اہل کو بھی سوار کر لو, شروع میں کہا تھا نا من کل زوجین اثنین واہلک, الا من سبق علیہ القول، کہ تمہاری اہل جو ہے ان کو بھی آپ سوار کر لے، تو سوار ہونے سے یہ رہ گیا تھا، لیکن اللہ نے ایک وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تیرے اہل میں سے جو لوگ ہوں گے انہیں ہم تباہ نہیں کریں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ نے کہا تھا کہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، ان وعدک الحق، اور آپ کا وعدہ بھی سچا ہے، وانت حکم الحاکمین. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں تھا، یہ تیرا اہل میں سے نہیں، بیٹا تو تھا لیکن اہل میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اولاد بھی وہ ہے جس کے عمل اچھے ہوں، جس اولاد کے عمل اچھے نہ ہوں، اللہ نہ کرے کفری عقائد ہوں، کفری اعمال ہوں، تو پھر وہ اولاد تو کہلائے گی لیکن اہل میں شامل نہیں ہو سکتی. انہ عمل غیر صالح، یہ عمل صالح ان کے نہیں تھے، غیر صالح عمل تھے. فلا تسلم علیہ کبھی علم، تو ایسوں کے بارے میں آپ مجھ سے سوال بھی مت کیجیے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں کہ جاہلوں سے بچو. جہالت بہت بری چیز ہے، اور سب سے بڑی خرابی یہ کہوں گا سوئے دن کہہ لیجیے، ہماری بدنصیبی کہ آج دنیاوی تعلیم یافتہ تو جو ہے وہ پڑھے لکھے شمار ہوتے ہیں، اور دینی تعلیم یافتہ کو تعلیم یافتہ شمار نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ ہماری مجبوری ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ صرف اخبار پڑھ سکتا ہو یا اپنا نام اردو میں لکھ لیتا ہو، اسے بھی ہم پڑھے لکھوں میں شمار کر کے اس کو جو ہے خانہ پوری کر لیتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں جو ہے وہ تعلیمی معیار اتنے فیصد. یہ ہماری مجبوری ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، ورنہ جاہلوں کی تعداد جتنی ہے وہ ہر شخص جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل چونکہ اچھے نہیں تھے اس لیے تمہاری اہل میں شامل بھی نہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام چونکہ نبی تھے، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. قال ربی انی اعوذ بک من اسألک، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بھی علم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ جس کا مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے آپ سے خامخواہ میں سوال کر لیا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور رحم نہ فرمایا تو میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ ہے دیکھیے نبی کی بات. یہاں آج ہر آدمی کہتا ہے کہ بس دو رکعت میں نے پڑھ لی تو ابھی وہی آنی شروع ہو گئی. الحائی کو یسلی و انتظر الوحی، جو لاہا جو ہے اس کے بارے میں مثال مشہور ہے کہ دو رکعت پڑھتا ہے، اس کے بعد انتظار کرتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے بار بار، شاید فرشتہ نازل ہو جائے. تو لیکن نبی کا کام یہ ہے کہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. تو یہاں پر معمولی سی بات کا سوال کر لیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا، اگرچہ اس وعدے کی حقیقت کو انہوں نے سمجھا نہیں، اگر سمجھتے تو یہ بات ہی نہ کہتے. اس لیے اللہ تعالی نے سوال کیا، اور اللہ نے جب ان کو تنبیہ فرمائی تو فوراً توبہ و استغفار، حالانکہ یہ وہ گناہ بھی نہیں تھا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. اور جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ یہ کہ یہ سارے واقعات جو اب تک بیان ہو رہے ہیں، آگے مزید بیان ہوں گے، اور جو بھی واقعہ بیان ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ ہے غیب کی خبریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں. تو یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی کو بھی غیب کی بات معلوم نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ وحی نہ فرمائے. دیکھیے ابھی آپ نے دو چار باتیں سنی کہ منافق آ کے معذرت کریں گے، یہ بھی وحی نازل ہوئی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، جب آپ کا ہار گم ہو گیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا، تو اس کی وجہ سے آپ نے پڑاؤ ڈال دیا تھا، اور رات جو ہے اس میں رات بھر وہاں پر قیام کیا، ہار کو تلاش کرتے رہے، نہیں ملا. اور وہاں پر یعنی اس مشکل کے بدلے اللہ نے یہ آسانی فرمائی کہ آیت تیمم نازل ہو گئی کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو. تو اس موقع پر حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ تھوڑا سا کچوکے لگائے اور تھوڑا سا برا بھلا کہا کہ تمہاری وجہ سے، یعنی تمہاری غفلت سے ہار گم ہوا، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا اور صحابہ کرام کو بھی رکنا پڑا، انہوں نے تکلیف ہوئی. لیکن بعد میں جب آیتیں نازل ہو گئیں، آیت تیمم کی، تو لوگوں نے کہا کہ آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی برکتیں نازل فرمائی ہیں کہ آسانی کا حکم نازل فرما دیا اور مٹی کو پاک قرار دیا کہ تم اس مٹی سے یا اس کی مٹی کی چیزوں سے، جو بھی مٹی کی چیز ہے، تم تیمم کر سکتے ہو اگر پانی نہ ملے. تو بہرحال اصل جو بات یہاں کہنا چاہ رہا تھا یہ کہ جب صبح اونٹ اٹھا تو اونٹ کے نیچے ہار مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایسا علم غیب ہوتا جیسے اللہ تعالیٰ کو ہے، تو ساری رات پریشان کیوں ہوتے؟ جنگیں کیوں کی جاتی؟ قرآن مجید نازل ہونے کا کیا مطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن کے نزول کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم غیب تھا جیسے اللہ کو ہے تو پھر تو آپ کو قرآن بھی یاد ہونا چاہیے. آپ جب قرآن نازل ہوتا تھا جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تحرک بھی لسانہ کا لتاج البی, جلدی جلدی یاد مت کیجیے, اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیں یاد کرنے کے لیے. ان نہ علیہ, یہ ہماری ذمہ داری, صرف یہی نہیں کہ یاد کرائیں گے, ثم ان علینا بیانا, اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے. حدیث اسی سے تو قرآن اور حدیث دونوں چیزیں حجت ہیں ہمارے لیے. تو بھائی اگر ایسا علم غیب ہوتا جیسا کہ اللہ رب العزت کو ہے تو ایسا علم غیب تو آج بہت سارے لوگوں کو ہے. ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ صاحب لڑکا ہوگا یا لڑکی, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کر لیتے ہیں کہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کو بھی تو پتہ چل جاتا ہے, اللہ میں نے قرآن میں دعویٰ کیا کہ بتا نہیں سکتے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی, اور ہم تو بتا دیتے ہیں. کیا الیاذ باللہ اللہ کی بات غلط ہو گئی؟ خوب سمجھ لیجیے, اصل میں یہاں پر ایک بات, غیب اور انباء الغیب دو چیزیں الگ الگ ہیں جس کو ہم سمجھتے نہیں. قرآن نے ہر جگہ کہا کہ تلک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم خود غیب نہیں ہیں, غیب کی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے دیتے ہیں اور آپ پھر لوگوں کو بتاتے ہیں سناتے ہیں. اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو کسی آلے کے ذریعے سے, کسی علم کے ذریعے سے, علامت کے ذریعے سے معلوم ہو جائے وہ غیب نہیں ہوتا. ورنہ تو موسمیات والے کہتے ہیں کہ صاحب آج بارش ہونے کا امکان ہے. وہ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ آثار سے معلوم کرتے ہیں. چاند کا گھٹنا بٹنا علم الاعداد والے اور علم الحساب والے, ابھی جو میں نے شروع میں بات کی یہی بات عرض کی تھی کہ وہ بھی بتاتے ہیں کہ صاحب 29 کو چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا, اگرچہ وہ کچھ تھوڑا سا اپنے پاس وہ رکھتے ہیں کہ غالب امکان نہیں ہے تاکہ ان کی بات یقینی نہ ہو, اس میں کچھ تھوڑا سا احتمال رہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں یا جتنے بھی علوم ہیں ایسے, بعض لوگ ہاتھ دیکھ کر بعض باتیں بتا دیتے ہیں. اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نجومیوں کے پاس جانے سے, ایسے لوگوں کے پاس جانے سے جو ہاتھ دیکھ کر جو ہے وہ تقدیر کا حال بتائیں یا مستقبل کا. وہ بیچارہ اگر ایسا ہی تقدیر کا حال جاننے والا ہوتا تو فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہوتا؟ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہوتا, اس سے اپنی تقدیر کا علم نہیں ہوتا. اور جا کے معلوم کر لو, جتنے طوطے کی فال نکالنے والے بیٹھے ہوئے ہیں جو شادی شدہ ہیں, وہ بھی جا کے کہتے کہ میری شادی کب ہوگی تو بتا دے گا اگلے سال ہوگی, اور پوچھے گا بچے اچھے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اگر 10 بچے بھی پہلے سے ہوئے ہوں اور آپ کہیں کہ صاحب بچے کب ہوں گے, میرے بچے نہیں ہوتے, تو بھی وہ کچھ الٹی سیدھی بات بتا دے گا. ایسا یقینی علم کسی کو نہیں ہوتا, اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے جو بات بتا دی وہ علم ہے, اور قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے. اس لیے اس میں البتہ اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ بتلائی. یعنی اللہ رب العزت کو تو علم غیب ہے, اور غیب کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بتلائی گئی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء ہیں وہ غیب ہی کی خبریں بتاتے تھے. غیب کی خبریں کہاں سے بتاتے تھے؟ وحی کے ذریعے سے. آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چیز کا وعدہ فرمایا, ایک کافر تھے وہ آئے, کافر آیا آپ کے پاس اور کہا کہ اس کا سوال کا جواب بتائیے. آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا, اور خیال یہ تھا کہ وہی آئے گی تو بتا دوں گا, لیکن چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبہ کے لیے, تنبیہ کے لیے وہی روک دی. 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ انتظار فرماتے رہے, جواب نہیں دیا, اور ہمیشہ یعنی آپ اتنے دل برداشتہ ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ بار بار یہ چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو کسی اونچی جگہ سے گرا دیں, ختم کر لیں, یہ خیال دل میں آتے تھے وہی نہ آنے کی وجہ سے. لیکن جب وہی آئی تو پھر کیا آئی؟ ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مت کہیے کہ میں ایسا کروں گا کل, الا ان شاء الله. ہاں ان شاء اللہ کہہ دیجیے, پھر کہیے. تو انشاءاللہ کہہ کر پھر اللہ نے چاہا تھا میں انشاءاللہ بتا دوں. اس لیے یہ جب نبی کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ انشاءاللہ کے بغیر بات نہ کہیں, تو اس لیے آج لیکن ہمارے ہاں افسوس یہ ہے کہ اس انشاءاللہ کو مذاق بنا لیا ہے. جو کام کرنے کا نہیں ہوتا اس پہ انشاءاللہ کہتے ہیں, آنا نہیں ہے تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ, تو انشاءاللہ کا مذاق مت بنائی. یعنی ارادہ ہو لیکن یہ اس لیے ہو کہ بھائی اللہ نے چاہا اور کوئی سبب نہ ہوا تو انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا. پھر اگر خدا نہ کرے آپ گاڑی میں آ رہے ہیں, اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے, پہنچ نہ سکیں, تو انشاءاللہ وہ کام آئے گا آپ کو, اللہ نے نہیں چاہا. لیکن یہ کہ خود ہی نہیں گئے اور کہے کہ بھئی انشاءاللہ کہا تھا میں نے تو اللہ نے نہیں چاہا, یہ بات غلط ہے. انشاءاللہ کو انشاءاللہ کے طور پر استعمال کیجئے، اور اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر کوئی ایسا سبب پیدا نہیں ہوا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بات کی ہے پوری کروں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جی غلام صابر صاحب ہیں، کوئی ان کے بھائی کی طبیعت خراب ہے، دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے اللہ، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سے وہ کام لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، اور ان کاموں سے محفوظ فرمائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، اپنے فضل سے ہمیں جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، اس ماہ مبارک کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.